السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الہمزہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ الہمزہ 9 آیات ہے، مکی سورت ہے. اس سورت میں دراصل ایسے بد اخلاق، زر پرست اور بخیل انسان کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ جو قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے. یعنی جس شخص میں ایمان نہیں ہوتا، یا ایمان کی چاشنی یا ایمان کی خوبی نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی یہ صفات کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو زیب نہیں دیتی، بلکہ یہ صفات یا ایسی کوالٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یہ تو ایک بے دین اور بے ایمان شخص میں پائی جاتی ہے، جو کہ زر پرست ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام بری صفات سے محفوظ رکھے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. ایکچولی یہ سورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی جو کہ تبلیغ کا دور تھا، یعنی خفیہ تبلیغ کے بعد جب علی الاعلان تبلیغ کی گئی، یعنی 4 تا 5 نبوی میں. اور مخالفت اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی، اور وہ لوگ مسلمانوں کو تاک تاک کر نشانے لگاتے تھے، اور خصوصاً جو غلام طبقہ تھا ان کو تو وہ نہایت ہی حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے. تو امیہ بن خلف جو کہ اس وقت لیڈر تھا، اس کا اور باقی دوسرے تمام جو لیڈر تھے قریش کے، ان کا رویہ بھی دراصل اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور ایکچولی یہاں پر نام نہیں لیا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ آگے آنے والے، آئندہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں، تاکہ اگر وہ لوگ بھی یہ اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں اس طرح کی، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے. تو یہاں پر سورہ ہمزہ میں خسارہ اٹھانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک بد اخلاق انسان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس زمانے میں بھی تھے یہ لوگ، بعد میں بھی تھے، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. حامز کہتے ہیں، دراصل حامزن کا مطلب ہوتا ہے عیب گر، نکتہ چین، عیب چین. اور ہمزتن اس میں مبالغہ ہے، بڑا عیب گر، بڑا عیب چین، زیادہ غیبت کرنے والا، بڑا چغل خور، حرکات و سکنات سے لوگوں کا مذاق اڑانے والا. اسی طرح سے لمزتن، یہ بھی اس میں مبالغہ ہے، زبان سے لوگوں کے منہ پر ان کی برائی کرنے والا، لوگوں کے منہ پر ان کی برائی کرنے والا، عیب اور ان کی مذمت کرنے والا، ان کے عیب بتانے والا. اور ویسے اردو زبان میں یہ لفظ ہم اشاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہرحال لیکن جب عربی زبان میں ہمزہ اور لمزہ یہ لفظ الفاظ ساتھ میں جب آتے ہیں، تو اکثر تو ان کے معنی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہلکا سا فرق ہوتا ہے. تو جو تانے بھی دیتا ہے، یعنی زبان سے بھی تانے دیتا ہے اور برائیاں بھی بیان کرتا ہے، ساتھ میں اشاروں سے بھی اس کو مزید تکلیف دیتا ہے سامنے والے کو، یعنی اس کی آنکھیں، اس کی حرکات و سکنات. تو عربی زبان میں جو اہل زبان اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کی عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے، کبھی آنکھوں کے اشارے سے طنز کرتا ہے، کسی کے نسب پر تان کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چونٹے کرتا ہے، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتا اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ کس قدر وسیع معنی آ گئے اس میں۔ تو اس لیے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی ہلاکت ہو ہر اشارہ باز عیب جو کے لیے جس نے مال جمع کیا۔ یعنی اب اس کی مزید اور آگے بتائی جا رہی کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ الذی جمع مالا و عددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ یعنی آخرت فراموشی کے سبب انسان کے اندر دو قسم کے اخلاقی عیب پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان آخرت کو بھول جائے، آخرت کو فراموش کر دے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، تو یہ دو بد اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دو قسم کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر گردانتا ہے، اور اسی بنا پر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے بھی دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، عیب لگاتا ہے، تانے دیتا ہے۔ اور دوسرا مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بخیل بن کر مال کو گن گن کر اور سینت سینت کر جمع کرتا ہے۔ الذی جمع مالا و عددہ، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو دوام بخش دیا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اس کا مال، اور وہ بھی اس کے مال کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو یہ ایکچولی دو بد اخلاقی، دو قسم کی بد اخلاقی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص جو کہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام پھر کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدة انها علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ تو پھر وہ ایسی جگہ میں پھینک دیا جائے گا جو کہ جلا کر خاک کر دینے والی ہے، یہ چکنا چور کر دینے والی ہے، اور وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ افئدہ آیا ہے، اور افئدہ فواد سے ہے، اور فواد کا مطلب صرف دل ہی نہیں ہوتا ہے جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ یہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات اور خواہشات اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ یعنی دل بھی آگے کہ پورا دل ہے، پورا دل دھڑکتا ہے، لیکن دل اور دماغ کا تعلق دیکھا جاتا ہے ساتھ میں، کہ دل اگر جب اس کو انسٹرکشن دیتا ہے، دماغ تک وہ بات پہنچتی ہے اور پھر دماغ اسے حرکت میں لاتا ہے۔ تو دل کے اندر بھی وہ مقام جو کہ انسان کے جہاں پر اچھے اور برے جو بھی خیالات چھپے ہوتے ہیں، جہاں سے اس کو انسٹرکشنز ملتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں پر اس کے اندر فاسد عقائد پروان چڑھتے رہے، ناپاک خواہشات اور جذبات پروان چڑھتے رہے، اور اس کی نیتیں وہاں پر پتہ چلتی رہی، کہ جہاں پر اس کی نیت کا معلوم ہوا کہ اچھا یہ غلط کام کے لیے اس نے یہ سوچا تھا، وہ سوچا تھا، یا غلط کام کرنے کا ہی ہمیشہ پلان بناتا رہا۔ تو بہرحال ایکچولی یہاں پر دراصل اس کی مزید ہیبت ناکی کا ذکر ہے کہ ایسا شخص پھر دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا، اس کے ستون بہت بلند ہیں دنیا کی جیلوں کے برعکس، وہاں کوئی شخص دوزخ سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ اس پر سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اور دوزخ کی چھت کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہاں جب بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے، خصوصاً آخری آیت پڑھ کر، کہ وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ یعنی دوزخ میں جب یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے تو وہ آگ کے اندر ڈالے جانے کے بعد ان کے اوپر اس پر ڈھانک دی جائے گی، اور پھر اسی بنا پر وہ اندر تک ان کو جلا کر خاک کر دے گی، اور وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایسی جیلیں نہیں ہوں گی وہ جہاں سے کوئی فرار حاصل کر سکتا ہے، بلکہ بہت اونچی اونچی جیلیں ہوں گی، اونچے اونچے ستونوں پر بنی ہوں گی، اور اس پر ڈھکن بھی ڈھانک دیا جائے گا۔ ہمیشہ تصور آتا ہے ذہن میں جب ہم کوکر میں بند کر دیتے ہیں کوئی چیز، اکثر لوگوں سے آپ نے جملہ سنا ہوگا نا، کہ کوئی چیز جیسے جلدی سے اگر وہ نرم نہیں ہوتی ہے، گلتی نہیں ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خواتین ہیں نا، چونکہ ہم کو کچن سے ساری چیزوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے، بعض اوقات بہت ہی سخت قسم کا گوشت آتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب چنے بناتے ہیں تو چنے بہت سخت ہوتے ہیں، آپ اس کو رات میں بھیگنے رکھتے ہیں پھر اسے کوکر میں بوائل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسی سخت چیز، جیسے کہ ہم چونکہ ہم سب مسلمان ہی ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم جو سری پائے کہا جاتا ہے نا، جسے ناشتہ کیا جاتا ہے، تو وہ پائے گلاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں، تو اسے بھی کوکر میں ڈالتے ہیں اور کوکر میں ہر سخت سے سخت چیز گل جاتی ہے۔ اور کیوں گلتی ہے؟ کیونکہ اس کو اوپر سے بالکل، اس کو پریشر کوکر کیوں کہا جاتا ہے کہ اس قدر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اور نیچے سے آگ ہوتی ہے، اب وہ ساری کی ساری بھاپ جو آگ کی وجہ سے بھاپ بنتی ہے، وہ ساری بھاپ اندر رہتی ہے، تو اس کس قدر وہ گرم ہو جاتا ہوگا اور کس قدر وہ بھاپ کی تیزی ہوگی، یہ آگ کی تیزی ہوگی کہ جس کی بنا پر سخت سے سخت چیز بھی اس کے اندر گل جاتی ہے۔ تو جب کوکر کو ہم بند کرتے ہیں اور اس میں وہ کیسی چیزیں پکتی ہیں اور کیسے اس میں وہ ابال سا آتا ہوگا، آپ خود سوچیں، امیجن کریں ذرا۔ تو انسان ڈال دیے جائیں گے سمجھے کوکر میں، کوکر تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ وہ کیسی ہوگی حتما، تو وہ ایسی ہوگی کہ اونچے اونچے ستونوں سے گھرے ہوئے ہوں گی، اور جب آگ خطرناک آگ ہوگی اس میں ڈال دیا جائے گا مجرموں کو، اور اوپر سے اس کو پیک بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، تو سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے انسان کو تکبر، عیب چینی جیسی بری اخلاقی صفات سے دور رہنا چاہیے، اور ساتھ میں دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بھی بچنا چاہیے، یہ چیزیں اسے بخیل بنا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بار بار آپ ان آخری صورتوں میں بخیل کا ذکر پڑھ رہے ہوں گے، جو یتیموں کو کھانا نہیں دیتا ہے، اکساتا بھی نہیں ہے کھانے پر، اپنا مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، اپنی دولت سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہوتی ہے، یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا مال تو بچ جائے، دوسروں کا مال خرچ ہو۔ یہی چیز انسان کو بخیلی پر لے آتی ہے، اور بخیلی اتنی بری بد اخلاقی والی صفت ہے کہ یہ اس کو شح نفس بھی کہا گیا، کہ دل کی تنگی، کہ دولت کا خرچ نہ کرنا، دولت کو سمیٹ کر رکھنا، دولت کو جمع کر کے رکھنا۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے کنجوس انسان جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بخیلی کی جو بخیل شخص کی تصویر جو سامنے آتی ہے، جو قرآن ہمیں پیش کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جس کو مال سے انتہائی محبت ہے، بہت ہی گریڈی شخص، لالچی انسان، حرص و حوث والا انسان، جو بس مال کو سینت کر رکھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ کبھی بھی یعنی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو فلاں کے پاس یہ بھی ہے، فلاں کے پاس وہ بھی ہے، کبھی اس طرح سے نہ سوچے۔ آپ دیکھیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اور اگر چلے دولت نہ بھی ہو تو الحمدللہ صحت کی نعمت سے تو نوازا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو بخیلی سے بچا جائے، شوہ نفس سے بچا جائے، دل کی تنگی سے بچا جائے، کنجوسی سے بچا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس خطرناک آگ سے ہم بچیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جو آخرت کو بھول جاتا ہے نا، وہ دوسروں پر عیب چینیاں کرنے لگتا ہے، اس کو ہر ایک میں کیڑے نظر آتے ہیں، ہر ایک کی برائی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ لوگ کہتے ہیں توبہ کرنے کی بات ہے، فلاں تو ایسا اور فلاں ایسا ہے، توبہ کرنے کی بات ہے بول رہے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ بات گناہ والی ہے اور پھر بھی برائی کر رہے ہیں، اور ہر ایک میں کیڑے، اور بس میں بہت اچھی، میں، میرا خاندان، میرے بچے، ہم سب بہت اچھے ہیں، باقی سب کے سب خراب ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی کے اندر پائی جائیں گی جو آخرت کو بھول جاتا ہے، جس کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یقین جانیے ہم اس قدر یعنی لا علمی میں ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم لاشعوری طور پر ہر ایک کی برائی کر دیتے ہیں، ہر ایک کی غیبت کر دیتے ہیں، ہر ایک میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر ایک پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور پھر ہم اچھے کے اچھے ہی رہتے ہیں، ہم تو بہت اچھے۔ ہم کو اپنی نمازوں پر اور اپنی تہجد پر بہت غرور ہوتا ہے، تو نمازیں اور تہجد فائدہ نہیں دیں گی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو اتنی عیب چینیاں کر دی، لگا دی دوسروں پر، آپ نے جو طنز کیا، جو اپنے آپ نے اپنی زبان کی وجہ سے جو سامنے والے پر آپ نے طنز کیا تھا، اس کو تکلیف دی تھی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری زبان سے لوگوں کو کیسی کیسی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان کے ایک جملے سے، لیکن بے دھڑک بے جھجک بولتے چلے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو ساس بہو کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں تو ہم کو بہت الرٹ رہنا ہے۔ تو جو لوگ بھی، جتنے بھی لوگ ہماری یہ بات سن رہے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ جب ہم اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ڈگنیٹی دی ہے، ایک اتھارٹی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساس بنایا ہے، تو اس وقت ہم بہت کیئرفل رہیں، کہ ہماری زبان سے ہماری یعنی ہو سکتا ہے بہوؤں میں ہی غلطیاں اور بہوؤں ہی میں خامیاں ہوں، لیکن اس کو بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو ہم ایسی زبان نہ استعمال کریں گے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، وہ طنزیہ باتیں ہو جائیں، کیونکہ پھر وہ اسی میں آ جائیں گی طنزیہ باتیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم اس کے قریب بھی جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس آگ سے، لیکن اللہ تعالی ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے جو اللہ تعالی کو مطلوب اور محبوب ہیں. اور کسی مفسر نے بہت ہی بہترین بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو ایمان والا شخص ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کی محبت ہوتی ہے، تو وہ ان بد اخلاقی والی باتوں سے بہت دور ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بد اخلاقی والی باتیں نہیں پائی جاتی. یعنی ایمان والے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سبھی کو توفیق دے کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان لا کر نیک اور صالح عمل کریں انشاءاللہ. آمین. سورۃ الفیل 5 آیت ہے، مکی سورت ہے، بہت مشہور سورت ہے، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اس کو جانتا ہے اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے. یہ بھی تقریباً 4 ہجری میں نازل ہوئی، اور الم ترہ کے سوال یہ اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قریش کے لیے ایک طرح سے وارننگ ہے اور دعوت غور و فکر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو سکتا ہے 43 یا 45 ہوں گی. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی سال جو واقعہ پیش آیا تھا، بہت ہی مشہور واقعہ، کہ کہا جاتا ہے کہ حبش میں وہاں کے گورنر نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مکہ ہی جاتے ہیں اور مکہ کی بہت زیادہ عظمت ہے، تو اس نے کرسچینٹی کے فروغ کے لیے ایک وہاں پر کعبۃ اللہ کی جیسے ہی ایک کلیسا بنا دیا تاکہ لوگ اس کی عزت اور احترام کریں اور اس کی طرف آئیں. کہا جاتا ہے کہ کسی عرب شخص کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری، اور اس نے کچھ وہاں پر کچھ گندگی ڈال دی یا گندگی پھیلا دی یا گندگی کو ڈال دیا، تو اس نے اس کی بنا پر، یعنی وہ چاہتا تھا کہ مکہ کی عظمت بھی ختم ہو جائے نعوذ باللہ اور سارے لوگ ادھر کرسچینٹی کی طرف آئیں، تو اس نے حملے کا سوچا اور اسی بنا پر وہ ہاتھی لے کر آیا، کیونکہ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں. جب وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے، چونکہ عرب کے لوگوں نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یا عرب کے ریگستان میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، کیونکہ ہاتھی تو ہم سب جانتے ہیں بہت ہی ہیوج بہت بڑا جانور ہے، اور عرب کے ریگستانوں میں تو اونٹ ہی زیادہ پائے جاتے تھے. تو یہ اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے، کیونکہ وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے ساتھ میں اور چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے لیے آئے تھے. اتنی بری نیت سے آیا تھا وہ شخص کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا تھا. تو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی، سبحان اللہ. یعنی یہ ایک اتنا بڑا معجزہ تھا آنکھوں دیکھا کہ کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا. ایکچولی آپ دیکھیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے کی باتیں ہیں، تو اس کی آتھینٹسٹی ہمیں ویسی نہیں ملے گی جو احادیث کی ملے گی، لیکن بہرحال سیرت ہے تو ہم اس میں سے کچھ چیزیں تو لے سکتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، جو بعض روایت ہم کو پتہ چلتی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہیں، تو نہ اس میں کوئی احکامات ہیں نہ کوئی اور ایسی باتیں ہیں، تو اسے لیا جا سکتا ہے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب یہ گورنر مکہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلا اور وادی محصر پہنچا، تو وہاں پر اس نے کعبۃ اللہ کا جانے کا راستہ پوچھا کچھ لوگوں سے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے راستہ بتایا تھا اس کا بھی بعد میں بہت برا حال ہوا، واللہ عالم. اور موطا امام مالک میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے. تو یہ واقعے کی دراصل اتنی شہرت تھی کہ اس میں کچھ اور بات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش کی گئی. تو جب یہ عیسائی گورنر حملہ کرنے کی نیت سے وہاں پہنچا اور اس نے کسی سے کعبۃ اللہ کا راستہ پوچھا، تو لوگوں نے، یا کسی شخص نے اس کو راستہ بتایا، اور یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے تقریباً 60,000 کی فوج لے کر آیا، اس میں 13 ہاتھی تھے اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ہاتھی تھے اور مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور تقریباً یہ 570 یا 571 عیسوی کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ عرب کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گئے کیونکہ یہ بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ جب یہ مکہ کے طائف کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے بھی سوچا کہ وہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ابرہا تھا، اس کا جو لیڈر تھا، کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ طائف کی پہاڑیوں سے نکل کر یہ ابرہا مکہ کی حدود میں داخل ہوا، یا مکہ کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا، تو عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود آپ کے پاس لے کر حاضر ہوتے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا ہے۔ ابرہا نے جواب دیا ہم اسے منہدم کیے بغیر نہ پلٹیں گے، یعنی اسے ختم کر دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہا نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اور جو کچھ روایت ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایسے نازک موقع پر ان لوگوں نے جب کسی کو پکارا، جو عرب کی پرانی شاعری ہے اس میں جو دعائیں اور جو اشعار ہمیں ملتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام نے سیرت میں عبد المطلب کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں۔ یہ ابن ہشام، یہ بھی محمد بن اسحاق ہی کی طرح بہت بڑے سیرت نگار تھے، اور اللہ کے رسول کی سیرت انہوں نے لکھی ہے، پہلی کتاب ان کی ہمیں ملتی ہے سیرت پر۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے، اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ اور کچھ اشعار جو ملتے ہیں کہ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ پھر عبد المطلب کے خاص طور سے جو اشعار ملتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک دے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عبد المطلب کے کچھ اشعار یا اس کے معنی یہ بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، لہٰذا میں ان کی حفاظت کر لوں گا، اور اے اللہ تعالیٰ تو اس گھر کا مالک ہے، لہٰذا تو اس گھر کی حفاظت فرما۔ اور جو اشعار ہم کو ملتے ہیں وہ رب اور اللہ کا لفظ ہم کو ملتا ہے ان کے تمام دعاؤں میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب سب سے بڑی مصیبت آئے تو اس بڑی مصیبت کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی دیوی دیوتاؤں کے بس کی بات نہیں۔ جو ان کے اتنے بڑے بڑے بت تھے، خود کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان بتوں سے نہیں مانگا بلکہ اس گھر کے مالک سے انہوں نے دعا کی، اور اس گھر کا مالک کون ہم سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابرہا مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا اور عبد المطلب یہ دعائیں مانگ کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اپنے تمام جانوروں کو اور اپنے خاندان کو لے کر۔ کہا جاتا ہے کہ جو اس کا ہاتھی تھا وہ یکا یک بیٹھ گیا، یعنی ابرہا کا جو ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا، اس کو کوڑے مارے گئے یعنی اس کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن وہ وہاں سے ہلا تک نہیں۔ اسے دوسری طرف جب لے جانے کے لیے چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی مکہ کی طرف لے جایا جاتا وہ بیٹھ جاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لشکر پر کنکریاں برسائیں، اور یہ کنکریاں ایسی تھیں کہ جب بھی کسی کو لگتی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر عجیب سے نشان پڑ جاتے، بعض روایت سے کہ بالکل ایسے لگتا جیسے کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی جسم ٹکڑے ہو کر گرتا جاتا، اور جو ٹکڑا گرتا اس سے پی پر لہو بہنے لگتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جب اس طرح سے دیکھا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ایک ایک کنکری ان کا پیچھا کرتی رہی اور پرندوں نے ان کے اوپر وہ کنکریاں برسائیں۔ تو صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا وہ وادی محصر تھی، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول وہاں پر تیز رفتاری سے چلا کرتے تھے۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے اکارت نہیں کر دی، اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹیوں کے پتھر مارتے، اور پھر ان کو ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اور سجیل ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو کہ آگ پر پکایا جاتا ہے، یعنی وہ پتھر جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پکڑ سخت ہو گیا ہو۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے دشمنی برتتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیتا ہے تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے واقعے میں بتا دیا کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس صرف چند پرندے بھیجے، اور ان پرندوں نے اس لشکر کا کام تمام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اے اہل قریش یا اے اہل مکہ، آج جو تم ہمارے رسول کی مخالفت کر رہے ہو اور اس دین کو تم نہیں مانتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے یا تم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آج تم کیوں دشمنی برت رہے ہو؟ لہذا ایمان لے آؤ۔ سورہ قریش مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اب پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ذکر کیا کہ اس نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ اب یہاں پر اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تمہیں اسی گھر کے رب کی عبادت کرنی ہوگی جس نے اس گھر کی حفاظت کی تھی اور جو اس گھر کا رب ہے، لہٰذا تمہیں اب عبادت بھی اسی رب کی کرنی ہوگی۔ چار آیت ہے اس میں، مکی صورت ہے، اور قریش کو دراصل احسان شناس بن کر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بھی سورہ فیل کے تقریباً ساتھ ہی میں نازل ہوئی، جبکہ دعوت یعنی دین کی دعوت عام دی جا رہی تھی، اور قریش کو دراصل سبق سکھایا گیا یا انہیں وارننگ دی گئی کہ تم بھی صرف اسی گھر کی عبادت کرو، ورنہ تمہارا بھی اسی طرح کا کچھ انجام ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی صورت تھی سورہ فیل، اس میں خانہ کعبہ اور جو مقاصد تعمیر، خانہ کعبہ کا جو مقصد تعمیر تھا اس کی حفاظت کا ذکر تھا، اور یہاں پر قریش یعنی سرداران مکہ کی احسان فراموشی کا ذکر ہے کہ یہ اس گھر کے متولی ہونے کے باوجود یہ پیغمبرانہ تعلیمات کو بھلا چکے ہیں اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلد امین دیا اور یہ گھر کی وجہ سے ان کو کس قدر نفع حاصل ہے کہ ان سے کوئی الجھتا نہیں ہے، ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، ان کی ساری جو تجارتی شاہراہیں ہیں یعنی جہاں جہاں یہ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، ہر کوئی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس گھر کے متولی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں۔ ایلاف مانوسیت وابستگی کے لیے آتا ہے لفظ، اور کچھ لوگ اسے الفت سے بھی کہتے ہیں، لیکن ایلاف بہرحال مانوسیت اور وابستگی کے لیے آتا ہے۔ رحلت الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کا تجارتی سفر، یعنی سردیوں میں یمن کی جانب جنوبی سفر اور گرمیوں میں شام کی طرف شمالی سفر، کیونکہ گرمیوں میں یہ لوگ ان راستوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں پر سردیاں ہوتی ہیں، اور سردیوں میں ان راستوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں گرمی پائی جاتی تھی، اور کہیں پر بھی یہ بغیر جھجک کے چلے جاتے تھے عرب کے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کے رکھوالے ہیں، لہٰذا ان سے نہ کوئی باز پرس کرتا، نہ ان کے مال لوٹے جاتے، بلکہ امن و امان کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چونکہ مکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر زراعت نہیں ہوتی تھی، یعنی وہاں پر ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی صنعت تھی، یعنی کوئی ایسے کارخانے تھے بنانے کے یا ہنر وغیرہ، تو اہل مکہ کی جو معیشت تھی اس کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رزق کے لیے دعا کی تھی، اور اسی گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور فاقہ کشی سے محفوظ رکھا، یعنی عرب کے صحرا میں اور اس علاقے میں ہونے کے باوجود بھی جو بالکل پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر کوئی قسم کی ایسی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کی تجارت خوب پھلتی پھولتی، ہر طرف وہ سفر کر کے جاتے، اپنی کچھ چیزیں وہاں بیچتے، وہاں سے کچھ اور چیزیں لے آتے، اور عرب کے اس علاقے میں ہونے کے باوجود وہ لوگ محفوظ تھے اور امن و امان میں تھے، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار جاری تھی۔ اور یہ جو قریش مکہ تھے، ان کی ساری فضیلت، یہ تجارتی ساکھ یا دنیاوی خوشحالی کہنا چاہیے، یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قریش پر یہ احسان تھا کہ اس نے سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی تجارتی سفر سے انہیں مانوس کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سجھایا، تو وہ اس طرح کے سفر کرتے تھے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے باہر کے لوگ بھی ان سے لین دین کیا کرتے تھے کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے، اور یہ لوگ بھوک اور قحط سے محفوظ تھے اسی بنا پر، چونکہ ان کے تجارتی سفر بہت زیادہ چلتے رہتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور اسی گھر کے رب کی تم عبادت کرو یا بندگی کرو۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مکہ جس جگہ آباد ہے وہاں پر اس طرح کی پیداوار نہیں ہوتی۔ آج کل تو خیر چلے الحمدللہ بہت ساری نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں تو بالکل بھی وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں کہ وہاں پر کچھ پیداوار ہو یا وہاں پر کوئی چیزیں بنائی جائیں۔ تو یہ وادی غیر ذی ذرع، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی جگہ ہے یا ایسی وادی ہے جہاں پر کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو امن کا شہر بنا، اس میں پھلوں کا رزق فراہم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی برکت سے آپ دیکھیں کہ مکہ میں آج بھی آپ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور وہاں پر حج یا عمرہ کے لیے گیا ہے۔ جو چیزیں وہاں پر مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی، اور دنیا کے دور دراز کے علاقوں سے وہاں پر ہر چیز آتی ہے الحمدللہ۔ ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کا ڈرائی فروٹ، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے کپڑے یا جو بھی آپ کہہ لیں، ہر چیز وہاں الحمدللہ موجود اور اویلیبل ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کر دی الحمدللہ۔ اس وقت یعنی جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کتنی آسانی سے سفر کر لیتے ہو، کبھی یمن جاتے ہو، کبھی شام جاتے ہو، اور تمہارے تمام سفر بہت ہی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو تمہاری معاشی جو استحکام ہے تمہارا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ہے، اور تمہارا یہ جو احترام کیا جاتا ہے، یہ تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں ہے، تو صرف اس گھر کے تم رکھوالے ہو اس بنا پر۔ تو لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ تو احسان شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اسی رب کا شکر ادا کیا جائے، اسی رب کے آگے جھکا جائے، اسی کی بندگی کی جائے۔ تو یہ صورت ہمیں بھی سکھاتی ہے دراصل کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے جھکیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور شکر گزار بنیں۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں، 2 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا زمان نزول بھی وہی 4 نبوت کا 4th سال بتایا جاتا ہے۔ پچھلی صورت قریش میں قریش کی احسان فراموشی کا ذکر تھا، اور یہاں سورہ معون میں ان کی مذہبی منافقت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس گھر کے کعبۃ اللہ کے برہمن اور متولی ہوتے ہوئے، چونکہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، اس بنا پر وہ انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں نماز تو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی نماز کیا ہوتی ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدیا، یہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی پیٹتے تھے۔ تو یہاں پر جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کی یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے، یدعو دعا یدعو دھکے دیتا ہے، لا یحدو حد یحدو ابھارتا نہیں اکساتا نہیں، ساہون غفلت برتنے والے بے پرواہ بے خبر، الماعون گھریلو استعمال کے برتن ضرورت کی چھوٹی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ان کے اندر یعنی اخلاقی حس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کو دوسروں پر رحم نہیں آتا، وہ اپنی ذات میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ یتیم کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اور نہ مسکینوں کے حقوق کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص غریب پروری کے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتا، کیونکہ آخرت کے انکار کی وجہ سے اس کے اندر یہ بد اخلاقی پیدا ہو گئی ہے۔ اس قدر وہ ذہنی طور پر یعنی پست ذہن وہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے یا دھتکارتا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدہ کہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو۔ اور یہ جو علم طرح کی بات آتی ہے، یہ ارائیت الذی، ایکچولی یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے یا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے، بلکہ اس شخص سے جو ناراضگی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے انداز بیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہے اس شخص سے کہ ڈائریکٹ اس شخص کا نام نہیں بتا رہے بلکہ کہ تم نے دیکھا اس کو کیسا بدتمیز ہے وہ شخص اس طرح سے. اب یہاں پر ہمیں خاص طور سے اس سورت میں جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, ایک تو یہاں پر نماز پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے بارے میں دونوں بھی آرا پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر دراصل جو منکرین آخرت ہوتے ہیں ان کی نماز یعنی جو ان کی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں وہ ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو مسلمانوں پر لیں, ایمان والوں پر لیں, کہ جو ایسے نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے لوگوں کو, تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے جملہ الگ ہے, دو پیراگراف ہو گئے ہیں. یعنی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اور ساہون ابھی ہم نے پڑھا غفلت برتنے والے, بے پروا, بے خبر. سہو آپ نے سنا ہوگا, سجدے سہو ہم کہتے ہیں, یعنی جو بھول ہو جائے, یا پھر سہون بھی ہم کہتے ہیں, غلطی سے ہو گیا, ہے نا. تو سہو کے معنی ہوتے ہیں غافل, یعنی غفلت کی بنا پر ایسا کام کرنے والے, بے پروا, بے خبر, سستی اور کاہلی والے. تو اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے جو بات بتائی گئی کہ وہ شخص یا وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ یتیم کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس کی خبر گیری کرنی چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. دوسرا, غریبوں کو یا مسکینوں کو کھانا تو کھلانا ہے ہی, لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم تو کھلا ہی رہے ہیں, ہمیں تو کھلانا ہی چاہیے, لیکن ہمیں دوسروں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ تم بھی یتیم کو کھانا کھلاؤ, تم بھی مسکین کا خیال رکھو. تو ایکچولی یہ وہ کلچر کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے جس میں یتیم اور مسکین کا خیال رکھا جاتا ہے, یتیم اور مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو جو آخرت کا انکار ہے انسان کے اندر انتہائی برائیوں کو پروان چڑھانے کا سبب بنتا ہے. تو یہ دراصل ہمیں اور غور کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ انسان ان عادتوں سے بچ جائے, وہ الرٹ ہو جائے. تو یہ شخص جو کہ یتیم کا مال بھی کھا لیتا ہے اور یتیم کا حق مار کھاتا ہے, خود تو اس کو کچھ کھلاتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ تم بھی اس کا خیال نہ رکھو, اسے جھڑکیاں دیتا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے, اس کی عزت نہیں کرتا. تو یہاں پر ایکچولی دیکھا جائے تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ بات کی گئی کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ جو مسکین کو کھانا دینے کی بات ہے کہ اطعام المسکین نہیں کہا گیا بلکہ تو اطعام المسکین کہا گیا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا, یعنی اس کے کھانے میں خود مسکین کا جو حق ہے نہ خود دیتا ہے نہ دوسروں کو اکساتا ہے. تو یہ اخلاقی برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے آپ کی تعریف کی تھی کہ بھلا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ضائع کرے گا یا نقصان پہنچائے گا, آپ تو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں, بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پھر وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, نہ ان کو کھانا دیتے ہیں نہ کھانا دینے پر اکساتے ہیں. تو وہ شخص یعنی جو ولا یخد علی طعام المسکین کے خود بھی نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتے کہ مسکین کا کھانا دیا کریں, یہ دوستوں کو نہیں اکساتا معاشرے میں اپنے ملنے جلنے والوں کو کہ وہ لوگ بھی غریب اور محتاجوں کا خیال رکھیں. لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو وہ کہتے کہ میری بلا سے مرتے رہیں, مجھے ان سے کیا سروکار, بس میری دکان چمک اٹھے. یعنی خود اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے, اپنا فائدہ سوچتا ہے, دوسروں کے حقوق پہچان کر ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے یہ تمام کاموں کی, جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدمت خلق. کہ ابھی جو جتنے بھی انقلابات جو جگہ جگہ آ رہے ہیں اور جن لوگوں کو وہاں پر الحمدللہ لوگ چاہتے ہیں اور سراہتے ہیں یا سراہ رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بہت شروع سے یعنی آج سے کئی سال پہلے سے خدمت خلق کے شعبے کو اپنایا اور خدمت خلق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر چھاتے چلے گئے. آج لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت, اتنی پرواہ ہے کہ ان کے لیے لوگ روڈز پر آ جاتے ہیں, تو پہلے خدمت خلق سے ہم کو لوگوں کو قریب کرنا پڑے گا. صرف لمبی لمبی بڑی بڑی تقریریں کر کے کام نہیں ہو سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے الحمدللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے یا غریبوں کے لیے کچھ کھانے کا کپڑوں کا ہم انتظام کر دیں. لوگ کہتے کہ لو یہ بھلا کیا کام ہوا, اتنی تکلیف میں آپ اپنے آپ کو ڈالنا, کتنی مشکل کا کام ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں مشکلوں سے جب تک نہیں گزریں گے, وہ جو دشوار گزار گھاٹی کا ہم نے پڑھا تھا وہ یہی تو دشوار گزار گھاٹی ہے کہ اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا پسند نہیں کیا, لہٰذا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور تم کہہ جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی, کسی غلام کی گردن کو چھڑانا, کسی مسکین کو کھانا کھلانا, یہی تو ہے وہ. تو یہ دشوار گزار گھاٹی سے تو گزرنا ہی پڑے گا ہم کو. ہمارے مال میں ہر سائل کا اور محروم کا حق ہے موجود, چاہے ہم جتنا بھی کماتے ہوں. اگر ایک شخص 1,00,000 کماتا ہے اور اگر ایک شخص 1,000 کما رہا ہے, اس کی اس کمائی میں یتیم کا, سائل کا اور مسکین کا حق ہے. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے دے گا. جس کی 1,00,000 ہے تنخواہ, اس سے اس حساب سے پوچھ ہوگی اور اس کو اس حساب سے لوگوں کی خبر گیری کرنی ہوگی. اور جس کی 1,000 ہے ان کی اس کے حساب سے پوچھ ہوگی. کچھ نہ کچھ تو مل رہا تھا نا ان کو. آپ کو یاد ہوگا وہ بہت مشہور واقعہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, کہ کھانا اتنا ذرا سا تھا طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور ام سلیم کے گھر کہ کوئی ایک شخص کھا سکتا تھا. اور وہ گھر میں 2-4 لوگ تھے, بچے تھے اور دونوں میاں بیوی تھے. انہوں نے کہا کہ چراغ بجھا دو, بچوں کو سلا دو. انہوں نے کیا کیا, سائل کو انہوں نے اپنے آپ پر ترجیح دی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی. اور یہی وہ دشوار گزار گھاٹی تھی. یہ دشوار گزار راستہ وہ صحابی نے طے کیا اور وہ صحابیہ نے بھی, ساتھ میں بیوی بھی شامل تھی. تو نیکی میں اور برائی میں دونوں میں پورے گھر والے شامل ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی دونوں مل کر ہی کوئی بھی نیک کام, اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں یا برے کام میں بھی مددگار ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو نیک کام میں مددگار بنے. خاص طور سے بیویاں اکثر روکنے والی بنتی ہیں کہ اچھا فلاں کی مدد نہ کرو, فلاں کو نہ دو, فلاں کو ہیلپ نہ کرو. تو یہ بہت غلط بات ہے. ہم میں سے ہر کوئی, جو سب خواتین ہیں ہم, تو ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ کہیں اس سے یہ فیل سرزد تو نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ الحمدللہ دیتے ہیں تو بیوی روکنے والی بن جاتی ہے کہ نہ دو, یا اگر بیوی دیتی ہے تو ہسبینڈ روکنے والے بن جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے پلیز. کیوں؟ کیونکہ نیکی میں بھی بیویاں ساتھ ہوتی ہیں اور برائیوں میں بھی بیویاں ساتھ ہوتی ہیں اکثر. تو بہرحال ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں دیے ہیں زندگی گزارنے کے, کہ تواصو بالمرحمہ, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کیا جائے, خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کی گئی ہے, اور پھر تواصو بالحق, ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت, جو ابھی ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا, کہ ہمیں خود بھی نہیں کرنا ہے نیک کام بلکہ ہمیں دوسروں کو اکسانا بھی ہے, ہمیں دوسروں کو آگے بڑھانا ہے, ابھارنا ہے کہ تم بھی یہ نیک کام کرو, تم بھی مسکینوں کی مدد کرو, تم بھی یتیموں کی پرورش کرو, تم بھی یتیموں کی خبر گیری کرو, تم بھی بیواؤں کی خبر گیری کرو. تو ہمیں دوسروں کو بھی ابھارنا ہے اس پر. تو آپ دیکھیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. بار بار جو 30واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بار بار یتیم اور مسکین کا ذکر آیا ہے, اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, ان کا خیال رکھو. اور صرف خود کھلانے کا حکم نہیں آ رہا ہے بلکہ ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو بھی ابھارو. جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو خود بھی یہ کام کرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کی ترغیب دینا ہوگی. یحدو کا لفظ آتا ہے کہ ابھارتا نہیں ہے وہ شخص, لا یحدو ابھارتا نہیں ہے, آمادہ نہیں کرتا دوسرے لوگوں کو نہ گھر والوں کو. اور اب جو دوسرا جو ٹاپک ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے, ہو سکتا ہے اس کے مخاطب ہم لوگ ہی ہوں اہل ایمان, کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین, بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, سوچے ذرا الفاظ, نماز نہیں پڑھتے یہ نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے والے. تو وہ جو نماز, فویل للمصلین, جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی تباہی ہے. کیوں تباہی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون, وہ کیا کرتے ہیں, اپنی نمازوں سے غفلت برت جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر نماز میں بھول کا مطلب وہ نہیں کہ جس میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نماز میں بھول ہو جائے, ایک رکعت کبھی آپ نے چھوڑ دی تو پھر وہ رکعت دہرانی ہوگی آپ کو, یا کبھی آپ کچھ ایک چیز بھول گئے تو آپ کو اس کو پورا کر کے سجدہ سہو کرنا ہوگا. بلکہ یہاں پر ساہون کے معنی ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں, نماز پڑھی اور کبھی چاہے تو نہ پڑھی. تو تو نماز سے غفلت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسا نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ پکڑ والا ان کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جیسے بس تین نمازوں کو لازم کر لیا، ظہر عصر مغرب، بس فجر عشاء چھوڑ دی، یا کبھی چار نمازیں پڑھ لی کوئی ایک چھوڑ دی، یا کبھی روزانہ پوری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کوئی تقریب ہے، شادی بیاہ ہے، مہندی لگا لی، یا پھر اس طرح کی کوئی انوالومنٹ ہو گئی کسی دوست کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ بیٹھ گئے باتوں میں تو نماز چھوڑ دی، تو اس طرح کی غفلت. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں ریگولرلی لیکن ساتھ میں ریاکاری ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ جو اگلا فقرہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں یا کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. الذین هم یرعون، جو ریاکاری کرتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی تحقیق اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا تحقیق اس نے شرک کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا دراصل چونکہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، یہ ریاکاری جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جگہ اس شخص کو رکھ دیا جس کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا تھا. پھر یہ بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے دوران کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنے سجدوں کو طویل کر دیا جائے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنے اچھے نمازی ہیں. تو جتنا سجدہ اس نے طویل کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا اس نے شرک کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی ایک تو ہو گیا کہ نماز سے غفلت برتنا، یعنی ریگولرلی نماز نہ پڑھنا، روزانہ پانچ وقت کی نماز نہ پڑھنا، کبھی چھوڑنا کبھی پکڑنا اس طرح سے. دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں جو خود آیت میں موجود ہے. تیسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ غفلت برتتے ہیں یا کاہلی اور سستی برتتے ہیں، کیونکہ غفلت کے معنوں میں یا ساہون کے معنوں میں سستی اور کاہلی بھی آ جاتی ہے، غفلت بھی آ جاتی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کسمساتے ہوئے آنا، کاہلی سے آنا، سستی سے آنا، یہ بھی دراصل ریاکاری میں آ جائے گا، یا یہ بھی ان نمازیوں کے لیے دراصل تباہی ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیونکہ یہ منافق ایسا کرتے تھے، وہ سستی اور کاہلی سے آتے تھے. اور منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے آخری وقت کا اور تب کہیں جا کر پڑھتا ہے. تو بہرحال سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا یہ بھی اسی میں آ جائے گا، جن نمازیوں کے لیے تباہی ہے. جیسے کبھی ہوتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہنے، کہ ارے اللہ ابھی پھر اذان ہو گئی، ابھی تو نماز پڑھی تھی، یا پھر یا اللہ کیا مصیبت ہے، ایک کے بعد ایک نمازیں، استغفر اللہ، اس طرح کا جملہ کہنا، یا پھر ارے اللہ پھر نماز پڑھنی ہے، اس طرح کے جملے کہنا، یہ سب سستی اور کاہلی میں آئے گا. اب دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا اس کو تو نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اسی کو یہ سارے پرابلمس پیش آتے ہیں، یعنی وہ نماز سے کاہلی اور سستی برتتا ہے. پھر چوتھی چیز آئے گی کہ آخری وقت کا انتظار کرنا. جیسے منافق ہوتے تھے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب آفتاب کا غروب کا وقت ہو جاتا ہے، تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو کچھ لوگ، کوئی لوگ اسے ضعیف بتاتے ہیں حدیث کو، اور کچھ لوگ اسے موقوف کہتے ہیں، یعنی اس کی جو روایت ہے اس کی جو نقل ہے وہ موقوف ہے، بیچ میں سے قطع ہو گئی ہے. تو بہرحال اگر ہم اس کو ضعیف روایت بھی پکڑ لیں، یا پھر ہم اس کو کسی صحابی کا قول لے لیں کہ ان جب کسی سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ نماز سے یہاں پر یہ جو آیا ہے ذکر کس کا ذکر ہے، کیا اس سے نماز میں خیالات کا بڑھ جانا ہے، یعنی کیونکہ نماز تو پڑھتا ہے وہ شخص، تو نماز میں جو خیالات کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز کے وقت کو ضائع کرتا ہے اور اسے ٹال کر پڑھتا ہے. تو زیادہ تر ہمیں جو بات ملتی ہے یعنی صحابہ کرام سے بھی اگر ہم لے لیں تو یہی ملتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتا ہے، جو وقت پر ادا نہیں کرتا. تو مرد حضرات کے لیے تو اس میں بجماعت نماز کی پابندی لازم ہے، کہ کیونکہ نماز کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، جماعت کی تاکید کی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ نماز کو بہت ڈیلے نہ کریں، جس قدر ممکن ہو جلدی پڑھ لیں نماز جو اس کا وقت ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اول وقت پر نماز پڑھنے کا الگ ہی اجر ہے، اور اول وقت پر نماز پڑھنے کا جو بدلہ بتایا جاتا ہے وہ جنت ہی بتایا جاتا ہے. تو اگر ہمیں جنت چاہیے تو پھر ہمیں وقت پر نماز پڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھنے کی. پھر جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی منافقین تھے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، یا پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو کسی کو دیکھا دیکھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء میں آتا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری اور ان میں ایک بری صفت بتائی گئی ہے کہ معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اور کچھ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی حدیث سے نہیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے اس سے مراد، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل جو معمولی ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے گھر کی ضرورت کی چیزیں کہ آگ جلانے کا سامان ہے، یا کوئی آریتن مانگ لے، نمک ہے، پانی ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو اکثر جو بہت مشہور مفسرین گزرے ہیں، اور اس میں علی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، وہ اس سے مراد زکوٰۃ ہی لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو زیادہ تر جو روایت ہیں جو اس کے ذمن میں آتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اگر جو ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معمولی ضرورت کی چیزیں، جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے ضرورت پڑتی ہے، کبھی ادرک لہسن ختم ہو جاتا ہے، کبھی پیاز ختم ہو جاتی ہے، کبھی ہرا دھنیا نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے، تو غریبوں کی مدد کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر جو آ رہا ہے ذکر مسکین اور غریبوں کے لیے آ رہا ہے، یہاں پر اپنے ہی جیسے لوگوں کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اچھا ہمارے پڑوسی ہم سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو قیمتی ہے اور جو خراب بھی ہو جاتی ہے، اور خراب ہو گئی تو اس کے لیے زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر خصوصاً ایسی چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ ہمسایہ اس سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے، یعنی کہ اس کو لے کر خراب کر کے واپس کر دے، یہ بات نہیں بتائی جا رہی یہاں پر۔ اور یہاں پر مسکینوں کو کہا جا رہا ہے، مسکینوں کی بات آئی ہے، یا پہلے مسکینوں کی بات کی جا رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو تو دے دیتے ہیں لیکن غریبوں کو نہیں دیتے، تو ایسی چیز جو بغیر نقصان کے واپس آ جائے، یہ نہ ہو کہ کسی اور کا نقصان ہو جائے، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکسر ہے، یا اسی طرح کی کوئی چیز کی اگر کوئی لے لے تو اور وہ خراب ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے بےچارا سامنے والا جس کی چیز ہے وہ، اس کا تو نقصان ہو گیا نا۔ اور یہ سب چیزیں سدھارنا آسان بات بھی نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ بھی لگتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز جو کہ اگر دی جائے تو اس کو جوں کا توں واپس کیا جائے، اس طرح کی چیزیں، یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ دے دیں اس کو، جیسے نمک ہے آپ وہ واپس تھوڑی لیں گے، یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جیسے ہرا دھنیا کسی نے مانگا ہوا آپ واپس تھوڑی لیں گے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں، اس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ معمولی ضرورت کی چیزیں، یا پھر ایسی چیزیں جو کسی کو دی جائیں تو واپس اگر پلٹائی جائیں تو اس میں کسی کا نقصان نہ ہو، یہ چیزیں۔ تو یہ ساری جو ہمیں بتائی گئی ہیں باتیں، کہ جس کا بھی اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان ہوگا وہ اس طرح کے برے کام نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اپنی نماز سے غفلت برتے گا، نہ مسکین اور یتیم کو دھکے دے گا، نہ ان کو کھانا کھلانے سے روکے گا، اور نہ ہی معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے ان کو پیچھے ہٹے گا، بلکہ وہ یہ سارے کام کرے گا۔ وہ یتیم اور مسکینوں کا خیال بھی رکھے گا، وہ یتیم اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، وہ خود ہی نہیں کھلائے گا بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دے گا کہ تم بھی کھلاؤ کھانا، پھر ساتھ میں اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھے گا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، سستی اور کاہلی سے نہیں پڑھے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھے گا، ریگولرلی پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا، اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پڑھے گا نماز۔ اور ساتھ میں اگر غریبوں کی ضرورت کے لیے کوئی مدد کرنا پڑے، وقت آتا ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر دے گا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات ہے، مکی سورت ہے۔ اس کا بھی زمانہ نزول 4 تا 5 نبی بتایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ انتہائی تکلیف دہ حالت سے گزر رہے تھے، جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر جو قریش کے سردار تھے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کی جڑ ختم ہو گئی، یا آپ کا خاندان ختم ہوا اور آپ کو ابتر کہا جا رہا تھا۔ تو کوثر دراصل کثیر سے اس میں مبالغہ ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں اور خیر کثیر شامل ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ قلنا، اللہ و رسولہ عالم، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنه نهر وأدنيه ربي عز وجل فيه خير كثير، فرمایا یہ ایک نہر ہے اور میرے رب عز وجل نے مجھے یہ نہر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شانی کا لفظ اس میں آیا شنع یشنع سے، اس میں فائل ہے بدخوا اور کینہ پرور دشمن۔ شنعان کا لفظ آپ نے یاد ہوگا پڑھا تھا سورہ مائدہ میں، ولا یجرمنکم شنعان قوم، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی انصاف سے نہ پھیر دے۔ پھر ابتر کا لفظ آیا اس میں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقتو لاولد یا دم کٹا۔ تو بہرحال اس وقت آس بن وائل سہمی نے آپ کو ابتر کہا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جب سیرت میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آپ کا آخری وقت تھا، تو آپ نے اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو انصار کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور انصار کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے انصار تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے سے ہی انصار کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ وہ حوض کوثر پر ضرور اللہ کے رسول سے ملیں گے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی تھی اور کتنی بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت سے نوازے۔ جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے جائیں گے، لیکن لاتے لاتے ان کو عین بیچ سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ کیوں ان کو روک دیا، آنے دو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیسی کیسی باتیں ایجاد کر لی، یعنی بدعات۔ لہٰذا اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ سوقن سوقن، دوری ہو دوری ہو، یعنی ان کو اس حوض کوثر کے قریب لا کر دور کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بد قسمتی کی بات ہے، آپ سوچیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نہر بھی ہوگی اور اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے، بہت ساری نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب لوگوں نے آپ کو جڑکٹا کہا یا لوگوں نے آپ کو لاولد کہا کہ آپ کی کوئی اولاد جو بیٹا ہے خاص طور سے وہ زندہ نہیں رہتا ہے، تب آپ کا تو خاندان کا نام و نشانی ختم ہو گیا، آپ کا خاندان چلے گئی نہیں آگے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو بیٹیاں تھیں، لیکن ان کا خاندان انہیں بیٹیوں سے چلا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹوں سے خاندان چلتا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں۔ چاہے اولاد کوئی بھی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو جو بھی ان سے اولاد ہوگی تو وہ تو اسی خاندان ہی کی کہلائے گی نا۔ تو لہٰذا بیٹا یا بیٹی دونوں سے خاندان چلتا ہے۔ تو یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر ایک العطش العطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے ہوا حوض تردد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ صحیح مسلم۔ پھر انا فرتکم علی الحوض، میں تمہیں سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، انی فرت لکم و انا شہید علیکم و انی و اللہ لا نظر الی حوضی الا حوض الان، میں تم میں سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ انصار کو مخاطب ہو کر آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا انکم ستلقون بعدی اثرہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقرب نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے انا یوم القیامہ عند اقر الحوض، میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ اور ابو برزہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے، جو اس کو جھٹلائے اللہ اس سے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ یہ ایک صحابی کا قول ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایلا اور ادن تک، یعنی کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ جو ایلا کی جو جگہ ہے، تو اسرائیل کی جو موجودہ بندرگاہ ہے ایلات، یمن کے سنا تک یا ایلا سے ادن تک یا عمان سے ادن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جحفہ یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان کا ایک مقام ہے، وہاں تک کا فاصلہ ہوگا۔ یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کی، اتنا زیادہ لمبا اور چوڑا ہوگا کہ کہاں آپ سوچیں فلسطین، اور کہاں جدہ، اتنا چوڑا ہوگا، اور کہاں یمن، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہوگا۔ صحیح مسلم ہی کی کتاب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں جنت سے دو نالیاں لا کر ڈالی جائے گی جو اسے پانی بہم پہنچائے گی۔ پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی، اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے اور بعض روایت میں کہ چاندی سے اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گئے وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اور یہ اکثر، یہ تمام حدیثوں کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور یہ باتیں اکثر احادیث میں ہمیں ملتی ہیں بخاری میں، مسلم میں۔ اور جن لوگوں نے طہارت کے مسائل پڑھے ہوں گے اس میں انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا، وضو کے جو فضائل ہیں اس میں۔ ابن ماجہ کے جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں روایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ملتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر کہ کچھ لوگ ہوں گے جو مجھ سے چھڑائے جائیں گے اور میں ان سے چھڑایا جاؤں گا، میں کہوں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں، وہ فرمائے گا نہیں، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی کچھ روایت ہے، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جنت میں کوثر نامی نہر جو اللہ کے رسول کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی ہمیں کئی روایت میں ملتا ہے، اور انس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایت نقل کی ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے، اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے، اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ نہر آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو کوثر عطا کی یعنی خیر کثیر دی ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، فصلی ربی کا ونہر، تو بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کے جواب میں شکرانے نعمت کے طور پر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز، اور اس کے بعد آتی ہے قربانی۔ ونہر یعنی نہر، کرو سے مراد، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو مشرقین کی نماز ہوا کرتی تھی وہ صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوا کرتی تھی، اور ان کی جو قربانیاں تھیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گوشت اور خون لے کر اس کی کعبے کی دیوار کو لتھیڑ دیتے تھے، یا قربانیاں اگر کرتے تو اپنے آستانوں کے لیے کرتے تھے، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب مشرقین اپنے آستانوں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تو تم اپنے رب کے لیے قربانی کر دو۔ اور جیسے کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ سب مدینہ تشریف لائے اور جب قربانی کا حکم ہوا یعنی بقرہ عید کے وقت، عید الاضحیٰ میں، تو نماز پہلے رکھی گئی اور بعد میں قربانی رکھی گئی۔ اور اسی بنا پر آپ نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو آپ نے جو حکم دیا تھا اور خود بھی جو آپ نے عمل کیا تھا کہ پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے اس آیت کا، وہ اصل معنی یہی ہے کہ آپ کی قربانی، آپ کی نمازیں، سب کچھ کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی فصلی، فبس رب، پڑھیے نماز اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیہ کا ہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ شانیہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے شین نون حمزہ سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ یا ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول کو اس وقت جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، جو سرداران قریش تھے یا مکہ کے کچھ سردار تھے، وہ آپ کو جڑ کٹا کہہ رہے تھے، یعنی آپ کی دشمنی میں وہ لوگ حد سے بڑھ گئے تھے، عداوت میں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ آپ پر عیب لگاتے، آپ کے خلاف بدگوئی کرتے، آپ کی توہین کرتے اور آپ پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور ہوں ابتر، وہی جڑ کٹا ہے، یہ ابتر ہے، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ بتر کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، لیکن بہت وسیع معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو کوئی اہمیت، یعنی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہو یا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، یا نامراد کو بھی ابتر کہتے ہیں، اور ذرائع اور وسائل سے محروم ہو جانے والے کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہے اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں ختم ہو جائیں، وہ بھی ابتر ہے۔ تو چونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ابتر ہیں۔ تو یہ جملہ دراصل قرآن کی بہت بڑی حقانیت کو ہمارے سامنے لاتا ہے کہ یہ قرآن نے جو بات کہی تھی یہ حرف بحرف ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ بات کہی گئی، یعنی بالکل اسلام کے شروع کے وقت میں، اسلام جب پھیل رہا تھا، بالکل شروع کے دور میں یہ بات فرمائی گئی، لیکن اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اچھا یہ بڑے بڑے سرداران قریش یہ ابتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا، جب مکہ فتح ہوا تو جو بڑے بڑے کامیاب لوگ تھے، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس اولادیں تھیں، سب کچھ تھا، سرداریاں تھیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا یہ سب کچھ ختم ہو گیا، حالت بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش بہت سے عرب کو لے کر آئے تھے مدینہ پر چڑھائی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں محصور ہو گئے تھے، اور یا تو 3 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا کہ جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، اور ہر طرف سے قبائل وفود آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور جو آپ کا دشمن تھا وہ بالکل ہی بے بس اور بے یار و مددگار ہو گیا، اور ایسا پھر ان کا نام اور نشان مٹا کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی بھی رہی تو مسلمان کے حیثیت سے باقی رہی، کسی نے ان کو ان کے باپوں کے نام سے یاد نہیں رکھا، جیسے ابو جہل ہے، یا ابو لہب ہے، یا آس بن وائل، یا عقبہ بن ابی موئی، ان کے بچے بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور مسلمانوں نے دیکھا کہ خود اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، کہ کس طرح سے آپ کی شان بلند ہوئی کہ ہر طرف آپ کا نام، آپ سے محبت، اور ہر وقت آپ کا نام آنے پر آپ کے اوپر درود اور سلامتی۔ تو جو عزت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جو دشمن آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جڑ کٹے ہیں نعوذ باللہ، تو آپ نہیں بلکہ یہ جو دشمن ہیں یہی جڑ کٹے ہوں گے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے وہاں کا پانی پینا نصیب ہو انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے یقین جانیے کہ کڑی محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی نمازوں میں مزید بہتری لانی ہوگی، اور ہر چیز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہوگی۔ تو جو کوثر ہم نے پڑھے، خیر کثیر اس کا مطلب جو ہم نے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی خیر بخشی، کہ جہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں آج ہمیں اللہ کے رسول ہی کا نام نظر آتا ہے سبحان اللہ، ایسا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے الحمدللہ سلسلہ جاری رکھا کہ آج تک آپ کا نام ہر اذان میں اور ہر وقت آپ کا نام لیا جاتا ہے، اذان کے بعد ہر نماز میں، اور خیر کثیر سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بخشی اور آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور اس خیر کثیر کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، یہ ایک طاقتور جوش مارتا ہوا چشمہ ہے جس کے فیضان کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوثر وہ آپ کو نہر بھی ملے گی جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہر سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر